چھٹا مسئلہ ہمارے سامنے ہے جلسہ استراحت اور زمین پر ٹیک لگا کے قیام کے لیے اٹھنا۔ حنفی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جلسہ استراحت کوئی عبادت نہیں ہے۔ ان کے علماء نے لکھا ہے کہ جلسہ استراحت ایک ایسی حالت ہے کہ نماز میں جب آدمی جلسہ استراحت میں ہوتا ہے تو کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، قیام میں ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، رکوع میں ہے کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، سجدے میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، اتحیات میں پڑھ رہا ہے، دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے اس میں بھی ذکر ہے، لیکن دو سجدوں کے بعد میں جب اٹھنے کے لیے بیٹھنے کا جو جلسہ ہے، جلسہ استراحت، جو پہلی رکعت کے لیے کے بعد میں اٹھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، یا تیسری رکعت کے بعد میں اٹھتے ہیں چوتھی کے لیے، تو اس میں بیٹھنا مشروع نہیں ہے، اس میں بیٹھنا شریعت میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں کوئی ذکر، کوئی اس طرح کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے۔ اگر یہ فی نفسی ہی مطلوب ہوتا تو اس میں بھی ذکر ہوتا، لیکن یہ بہت دور کا سوچنا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جلسہ استراحت کیا ہے تو ہم کریں گے، اگر نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ اگر جلسہ استراحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے تو ہم کریں گے، اگر نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ ایک مقتدی امام کے پیچھے خامخواہ چپ چاپ کھڑا رہتا ہے قیام میں، وہ اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ آپ بتائیے، ایک مقتدی ہے، سری نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اللہ اکبر کہے چپ چاپ کھڑے رہو، بھائی ثنا ہو گئی اپنی، ساری دعائیں فنا ہو گئی، قیام کے اندر چپ چاپ کھڑے رہو، کچھ نہیں بولنا ہے، دھیان کہیں بھی جائے، کچھ بھی ہو، پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، قرآن کی اس آیت سے ٹکراتا بھی نہیں ہے۔ علماء نے اسی لیے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو زور سے پڑھ رہا ہے امام تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ چپ چاپ سنو، اب امام پڑھ ہی نہیں رہا، وہ آہستہ پڑھ رہا، تم سنو، کس کی سن رہے، تم خود اپنا پڑھو۔ تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں کہ سری نماز میں بھی چپ رہنا یہ کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اب کم سے کم اتنی تو گنجائش ہے کہ آدمی کنسیڈر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے امام پڑھ رہا ہے اس لیے چپ رہو، یہ سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ دلیل کے اعتبار سے ہمارے سامنے امام پڑھ رہا ہے تو بھی پڑھنا ہے، لیکن امام بھی نہیں پڑھ رہا ہے، یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، چپ چاپ کھڑا ہے، تو آپ بتائیے ایسی نماز میں خشوع اور ایسی نماز میں دھیان کتنا مشکل ہے۔ تو وہاں پر ایک آدمی امام کے پیچھے چپ چاپ کھڑا رہ سکتا ہے، وہ عبادت بنتی ہے۔ جلسے استراحت میں اگر کچھ ذکر نہیں ہے تو اسے وہ کیوں عبادت نہیں بن سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک عبادتی اعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ عبادت ہے، چاہے اس میں ذکر ہو یا اس میں ذکر نہیں ہو۔ اگرچہ آپ غور کریں تو صلاۃ التسابیح یا صلاۃ التسبیح جس نماز کو کہتے ہیں، اس میں اختلاف علماء کا صحیح ہے ضعیف ہے، عام طور سے محدثین اس طرف گئے کہ وہ صحیح ہے، امام البانی وغیرہ نے بھی یہی بات کہی ہے اور تحقیق اس کے دی ہے، اور عام طور سے تابعین وغیرہ میں یہ عمل رہا ہے۔ صلاۃ التسبیح میں جلسہ استراحت میں بھی ذکر ہے، تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں تو جلسہ استراحت میں صلاۃ التسبیح میں ذکر کہاں سے آیا ہے؟ ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے۔ لیکن اگر مانا جائے کہ ذکر نہیں ہے اس میں، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے تم بھی نماز پڑھو، تو ہم تو جیسا دیکھے ویسا کریں گے۔ کوئی آپ سے کہا آپ نے تو نہیں دیکھے، کہ دیکھنا ضروری نہیں، جیسے صحابہ نے دیکھا ہم کو بتایا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم نے جیسے ہمارے نبی کو نہیں دیکھا ایمان لائے، ویسے ہمارے نبی کی نماز آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن اس پہ بھی ایمان لائے، جیسے صحابہ نے ہم کو بیان کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف ہم نے تسلیم کیے، ویسی آپ کی عبادتی اعمال بھی ہم نے تسلیم کر لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں جلسہ استراحت مشروع ہے یا نہیں، مشروع کس کو کہتے ہیں جو شریعت میں ہے، کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مالک ابن خویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللیثی فرماتے ہیں انہ راى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھا، فإذا كان في وتر من صلاته، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے وتر میں ہوتے، وتر کہتے ہیں آڈ یا طاق کو، تو پہلی رکعت کے بعد دوسری سے پہلے اور تیسری رکعت کے بعد چوتھی سے پہلے، इसलिए कि दूसरी रकत के बाद तो बैठा जाता है, अत्तहियात के लिए बैठते हैं। तो पहली के और तीसरी के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने वाले होते, फ़ैदा काना फ़ी वित्र मिन सलातिही लम यन्हब हत्ता यस्तविया क़ाइदन, आप खड़े नहीं हो जाते थे जब तक कि आप ठीक ठाक बैठ नहीं जाते थे। यानी पहली रकत के दो सजदे हो गए, अब खड़े होना है दूसरी रकत के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों से उठ के बैठ जाते थे, ठीक से बैठते थे, उसके बाद खड़े होते थे, फिर दूसरी रकत में अत्तहियात पढ़ के खड़े होते थे, फिर तीसरी रकत के दो सजदे करते थे, बैठ के फिर उठते थे। बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, इसलिए उसको जलसा कहते हैं, छोटा सा जलसा, कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाना और बैठ के उठना। कहते हैं लम यन्हब हत्ता यस्तविया क़ाइदन, आप खड़े नहीं होते थे जब तक के ठीक ठाक बैठ नहीं जाते। इसको इमाम अल बुखारी ने किताबुल अदान में जिक्र किया है। इससे मालूम हुआ कि सुन्नत यह है कि नमाज की ताक रकात में उठने से पहले बैठ कर उठना चाहिए, ये सुन्नत है। सहाबी ने इन्हें कहा कि ऐसा बुढ़ापे की वजह से करते थे, या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ऐसा करते थे, या ये आपके साथ खास था, ऐसा सहाबी ने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान किया और आप ऐसा करते थे। जब सहाबी ने उसको नकल करना ज़रूरी समझा और उस पर अमल भी करते थे, तो जाहिर बात है कि सहाबी ने जब उसको काबिल इक्तिदा समझा तो हम भी काबिल इक्तिदा समझें, हम भी उसकी इत्तिबा करें। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, ये अगर बैठे भी हैं तो ये बुढ़ापे की वजह से बैठे हैं, कमज़ोर हो गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदन भारी हो गया था, इसके लिए ऐसा बैठ के उठते थे। अगर इस तावील को सही मान लिया जाए, अवलन तो हदीस में ऐसा नहीं है कि सहाबी कह रहे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुढ़ापा आ गया, बदन भारी हो गया, बीमार थे, नहीं होता था उठने के लिए, तो ऐसा करते थे, ऐसा है नहीं। इस तरह की बेजा तावीलात के ज़रिए से बाज़ोकात सुन्नत उम्मत से निकल जाए, बाज़ोकात सुन्नत उम्मत से निकल जाती हैं। इसलिए हमको चाहिए कि जैसे सहाबी ने बयान किया उसको हम अमल करें। यहाँ पर कोई इस तरह का उज़्र या कोई इस तरह की इल्लत बयान नहीं की गई है। आइए देखते हैं क्या सहाबी ने इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास समझा, यह सहाबी इस पर अमल भी करते थे। मालिक इब्ने हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अन्नहु काना यकूलु लिअस्हाबिही, वो अपने साथियों से कहा करते थे। मालिक इब्ने हुवैरिस कौन है कि बहुत ही एंड में इस्लाम की तरफ आए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हैं। ये वही सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम दोनों जाओ और अपने इलाके में जाओ, और वह सल्लू कमर आई तुमुनी उसल्ली, इन्हीं से कहा था। अन्नहु काना यकूलु लिअस्हाबिही अला उरीकुम कैफ काना सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुमको न दिखाऊं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। व इन ज़ालिका लफी गैर हीन सला, रावी कहते हैं कि ये नमाज का वक्त नहीं था, यानी कोई फ़र्ज नमाज का टाइम नहीं था कि ये नमाज पढ़ रहे हैं, बल्कि सिर्फ सिखाने के लिए वो नमाज दिखा रहे थे। तो सिखाने के लिए अमल दिखाना रिया नहीं है, बशर्ते कि नीयत पाक हो, डबल नीयत नहीं हो, सिखाना भी और दिखाना भी, ऐसा नहीं हो, नाम भी हो जाए और काम भी हो जाए। वो इन ज़ालिका लफी गैर हीन सला, ये नमाज का वक्त नहीं था कि जिसमें नमाज पढ़ना ज़रूरी हो। फ़क़ाम फ़अमकन अल-क़ियाम, खड़े हुए ठीक ठाक क़ियाम किया। थुम्मा रक़ा, फिर रुकू किया। फ़अमकन अर-रुकू, तो बिल्कुल ठीक से रुकू किया। थुम्मा रफ़अ रअसहु, फिर रुकू से सर उठाया। वंतसब क़ाइमन हुनैहतन, कुछ देर इसी तरह से ठीक ठाक खड़े रहे। थुम्मा सजदा, फिर सजदे में गए। थुम्मा रफ़अ रअसहु, फिर सर उठाया सजदे से। फतमक्कन फिल जुलूसी, फिर ठीक से बैठे रहे दोनों सजदों के बीच में। थुम्मा इंतज़ारा हुनैहतन, फिर इंतज़ार किया कुछ देर। थुम्मा सजदा, फिर सजदे में चले गए। قال ابو قلابہ, इस रिवायत के रावी अबू क़िलाबा कहते हैं फ़सल्ला कसलाति शेखिना हादा, यानी अम्र इब्न सलमत रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते मालिक इब्न हुवैरिस ने वैसी नमाज पढ़ी जैसे ये तुम्हारे जो शेख हैं, ये हमारे जो शेख हैं, ये नमाज़ पढ़ते हैं, یہ حضرت جو نماز پڑھتے ہیں وہ اسی مالک ابن حویرث نے نماز پڑھی. کون حضرت؟ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی ہیں. قال فرأيت عمر ابن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن سلمہ کو وہ عمل کرتے دیکھا جو میں تم کو کرتا نہیں دیکھتا ہوں. تمہارے اندر وہ عمل نہیں ہے، لیکن عمر ابن سلمہ ایک عمل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ انه كان اذا رفع راسه من السجده الاولى والثالثه التي لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام. کہتے ہیں کہ جب وہ سر اٹھاتے تھے پہلے اور تیسرے سجدے سے، تیسرا سجدہ رہتا یعنی پہلی رکعت کے اور تیسری رکعت کے سجدے سے جب سر اٹھاتے، جس میں بیٹھا نہیں جاتا ہے، بیٹھتے نہیں اس کے اندر، اتحیات نہیں ہوتا ہے جس کے اندر، استوا قاعدن ٹھیک سے بیٹھ جاتے، ثم قام اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، یعنی پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد جس میں اتحیات نہیں ہوتا ہے تو وہ بیٹھتے ٹھیک سے اور ٹھیک سے بیٹھ کے اٹھتے تھے. تو یہ کس کی نماز تھی؟ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کو شرح معانی الآثار میں امام الطحاوی نے روایت کیا ہے، اور بھی کتابوں میں روایت موجود ہے. تو یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک صحابی مالک ابن حویرث، خود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے. اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. اور اسی طرح سے مالک ابن حویرث جو خود نماز پڑھتے تھے وہ بھی ایسی نماز پڑھتے تھے. یہ ابو قلابہ جو ہے انہوں نے روایت بیان کی، انہوں نے عمر ابن سلمہ کو بھی دیکھا، وہ بھی ایسی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے. اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور دو صحابیوں سے بھی ثابت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون اس کا قائل ہے علماء میں سے، یا ہم کوئی سمجھ میں آ رہا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ جَلْسَةِ الْإِسْتِرَاحَةِ، اس میں جلسہ استراحت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. وَأَخَذَ بِهَا الشَّافِعِي وَطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، کہتے یہی اختیار کیا ہے، یہی عمل، یہی قول جلسہ استراحت کا اختیار کیا ہے امام الشافعی نے اور اہل حدیث کی ایک جماعت نے. ابن حجر وکٹوریا کے زمانے کے کیا؟ بعض بولتے ہیں وکٹوریا کے زمانے کے اہل حدیث، انگریزوں نے یہاں پہ دیکھے جب جا رہے ہیں تو پیچھے اپنا ایک وارث چھوڑنا چاہیے تھا، اس لیے اہل حدیث کو چھوڑ دیے یہاں پہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ابن حجر 700 سال پرانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی قول ہے امام الشافعی کا اور اہل حدیث میں سے ایک جماعت کا، یعنی بعض علماء کا، اہل حدیث کا بھی یہی قول ہے جلسے استراحت، یعنی تب سے اہل حدیث جلسے استراحت کرتے آئے ہیں. وان احمدی روایتان، امام احمد سے دو روایتیں ہیں، ایک جلسے استراحت کرنا چاہیے، ایک نہیں کرنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں وذکر الخلال ان احمد رجع الى القول بها، لیکن کہتے ہیں کہ خلال نے کہا ہے کہ امام احمد ابن حنبل اسی قول کے مطابق رجوع انہوں نے بعد میں کیا ہے. شروع میں کہتے تھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعد میں کس طرف رجوع کیا کہ نہیں جلسے استراحت کرنا چاہیے. تو یہاں پر ابن حجر امام الشافعی اور ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، یہ دو امام ہیں، ان کا عمل نقل کرتے ہیں کہ یہ بھی جلسے استراحت کے قائل ہیں. اور اسی طرح سے اہل حدیث کی ایک جماعت تو ہے، تبھی بھی تھی اور ابھی بھی ہیں، جو کر رہے اللہ کا احسان ہے. تو یہ ایک سنت ہے جس کو دو اماموں نے اختیار کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سنت نہیں ہے. آپ بتائیے اگر ایسا کرنا شروع کر دیں بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایسا بڑھاپے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، صحابی نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک آدمی ایسا کرنا شروع کر دے تو کتنی چیزیں امت سے نکل جائیں گی. ارے عربوں کا عمل ہے، عرب لوگ کرتے تھے، گرمی کی وجہ سے کرتے تھے، دھوپ کی وجہ سے، دھول کی وجہ سے کرتے تھے، وہاں پہ ٹوتھ پیسٹ نہیں تھا اس لیے مسواک کرتے تھے. کتنی سنتیں نکل جائیں گی، کتنی چیزیں امت سے نکل جائیں گی اگر آدمی اپنی عقل سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ وجہ لگا دے، جیسا ہے ویسا کرنے کا. سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں وہاں تو ہم مانیں گے ٹھیک ہے اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کم سے کم صحابی نہیں بتا رہے ہیں کچھ وجہ اس کی بڑھاپا یا کوئی اور چیز، تو پھر ہم کو اس کو اپنی 1400 سال کے بعد دور سے دیکھ رہا دوربین لگا کے اس کو کیسے معلوم پڑا بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہے؟ یہ اسی میں آتا ہے کہ ایک آدمی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ ہم سب کی بات فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دل سے کچھ بھی بول دینا بہت سخت بات ہے۔ صحابی کا قول لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جانتے تھے، جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بدن بھاری ہو گیا تو آپ تربع کر کے بھی نماز پڑھتے تھے، جیسے ہم لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں اس کو تربع کہتے ہیں، جس کو پالتی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، دونوں پاؤں اس طرح سے فولڈ کر لینا، اس طرح سے بیٹھ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کب؟ بڑھاپے میں۔ یا جیسے انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ گھوڑے سے جب گر گئے آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی، تو وجہ بتائی گرنے کی وجہ سے پاؤں میں چوٹ آئی تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ تو صحابی گواہ ہیں، شاہد ہیں، ان کی بات لی جائے گی۔ صحابی تو کچھ بتا رہے نہیں بڑھاپے کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ 1400-1500 سال کے بعد اس کو دکھائی دے رہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے کرتے تھے، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ جب تک کہ علت واضح موجود نہ ہو، اپنے دل سے کوئی بھی علت اگر لگائیں گے بہت مشکل ہو جائے گا، دین کا کچھ ہو جائے گا، پھر ہر ایک نیوٹن آئے گا کچھ نہ کچھ نکالے گا اس میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعمل علیہ عند بعض اہل العلم، اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے جلسہ استراحت کے سلسلے میں۔ وبه يقول اسحاق وبعض اصحابنا، اور یہی قول ہے اسحاق کا۔ اسحاق کون ہے؟ اسحاق ابن راہوی، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا۔ امام ترمذی جب بعض اصحابنا کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اصحاب الحدیث کا، جیسا کہ اوپر ابن حجر بھی کہہ رہے ہیں، امام ترمذی اصحاب الحدیث میں سے تھے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی جو شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی، اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے پورا، اس پر امام ترمذی کے بارے میں انہوں نے پورا بتایا کہ امام ترمذی اہل حدیث تھے کہ نہیں تھے، پورے اقوال ذکر کیے ہیں، تو جو چاہتا ہے وہ اس طرف رجوع کر لے، ہمارا ٹاپک آج وہ نہیں ہے۔ اس بارے میں شبہات کیا ہیں؟ ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو جلسے استراحت نہیں کرنے کے بارے میں پیش کی جاتی ہے، امام ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں، سند ہے حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا ابو معاویہ حدثنا خالد بن الیاس عن صالح مولى توأمہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پنجوں کے بل اٹھ کھڑے ہوتے تھے، صدور قدمیہ قدم، دونوں قدم، صدور آگے کا حصہ، پنجوں کے بل، قدموں کے بل جس کو آپ کہیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں، ابو عیسیٰ کون ہیں؟ امام ترمذی کی کنیت ہے۔ حدیث ابی ہریرہ علیہ العمل عند اہل العلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر اہل علم کا عمل ہے۔ یختارون ان ینہض الرجل فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، اہل علم اسی بات کو اختیار کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں اپنے قدموں کے یا پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ وخالد ابن الیاس ہوا ضعیف عند اہل الحدیث، لیکن بات یہ ہے کہ خالد ابن الیاس جو راوی اس حدیث کا، دیکھیے اوپر انڈر لائن کیا ہوا اس کو، وہ جو خالد ابن الیاس ہے اہل حدیث کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے، یعنی علماء کے نزدیک، اہل الحدیث علماء کے نزدیک جو حدیث کے ماہرین ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کے نزدیک خالد ابن الیاس ضعیف ہے، اور کہتے ہیں کہ قال ویقال خالد ابن ایاس ایضا، اس کا نام خالد ابن الیاس، خالد ابن ایاس بھی ہے، الیاس بھی بولتے ہیں اس کو، ایاس بھی بولتے ہیں، یہ ترمذی میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خالد ابن الیاس کے بارے میں کیا ہے۔ اس کے بارے میں ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں ویقال ایاس ابن صخر ابن ابی الجہم عبید ابن حذیفہ ابن غانم ابن عامر القرشی العدوی ابو الحیثم المدنی، اس کی پوری کنیت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کو ایاس بھی کہا جاتا ہے، الیاس بھی کہا جاتا ہے، یعنی خالد ابن الیاس بھی کہیں تو صحیح ہے، خالد ابن ایاس بھی کہیں تو صحیح ہے، ایک آدمی ایک سے زیادہ نام سے مشہور ہوتا ہے۔ ابن عدی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن عدی ان کی کتاب ہے الکامل فی الضعفاء، الکامل کتاب مشہور کتاب ہے ان کی۔ ابن عدی کہتے ہیں احادیثہ کلھا غرائب و افراد عمن یحدث عنہم، کہتے ہیں اس کی حدیثیں سب کی سب غرائب اور افراد ہیں۔ غرائب اور افراد کا کیا مطلب؟ اجنبی حدیثیں لاتا ہے یہ۔ غریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت غریب حدیث ہے، غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، یہ سب سے کٹ کے ہٹ کے حدیث بیان کرتا ہے اور اکیلا ہی کوئی حدیث بیان کرتا ہے، اس کے سوا وہ حدیث کوئی نقل کرتا ہے نہیں۔ تو اس کی حدیثیں انوکھی ہوتی ہیں، یعنی اکیلا ہی وہ بات بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ وَمَا ضَعْفِهِ يُكْتَبْ حَدِيثُهُ، اس کے ضعیف ہونے کے باوجود اس کی حدیث کو لکھا جا سکتا ہے۔ علماء یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لکھے رکھو، اگر سپورٹ ملا تو پھر لے لیں گے، یعنی جیسے پھٹی ہوئی نوٹ کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے، پھینکتا نہیں، مطلب کبھی چپکا کے اس کو چلا لیں گے۔ تو علماء یکتب حدیثہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی حدیث پھینک دینے لائق نہیں ہے، اگر اس کو سپورٹ ملے گا تو دیکھیں گے، تو یکتب حدیثہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں اور باتیں بھی ہیں۔ قال ابو طالب، ان ابو طالب وہ نہیں ہے ابو طالب، یہ بعد والے ابو طالب ہیں۔ قال ابو طالب ان احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل سے ابو طالب نے یہ قول نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل اس راوی کو کہتے تھے، کیا ہے یہ؟ متروک الحدیث، اس کی حدیث ترک کر دی جا چکی ہے۔ قال البخاری ان احمد ابن حنبل، امام البخاری نے احمد ابن حنبل سے قول نقل کیا کہ وہ اس کو کیا کہتے تھے؟ منکر الحدیث۔ ان یحیی ابن معین، یحیی ابن معین کہتے ہیں لیس بشیء ولا یکتب حدیثہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس بشیء کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ کچھ بھی لائق نہیں ہے۔ لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس طرح سے جب آدمی کہتا ہے لیس بشیء کہا جاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ولا یکتب حدیثہ، نہ یہ اس لائق ہے کہ اس کی حدیث کو لکھا جائے۔ قال ابن حجر، ابن حجر کہتے ہیں متروک الحدیث، منکر الحدیث، لیس بشیء، ایک ساتھ تین، یہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث چھوڑ دی جائے گی نہیں لی جائے گی، منکر الحدیث ہے، یہ معتبر راویوں سے ہٹ کے ضعیف روایتیں بیان کرتا ہے، منکر الحدیث، لیس بشیء کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں ضعیف عند جمیعہم، سارے سب کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ سب کے نزدیک کا مطلب سارے حدیث کے ماہر علماء کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہے۔ تہذیب التہذیب میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے یہ راوی صحیح نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اس کی حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے ابن ابی شیبہ کی مصنف میں کہ عام طور سے صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، پنجوں کے بل اٹھ جایا کرتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ نعمان ابن ابی عیاش کہتے ہیں قال ادرکت غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سے زیادہ صحابہ کو میں نے پایا، دیکھا۔ فکان اذا رفع راسه من السجدۃ فی اول رکعۃ والثالثۃ، جب وہ صحابی، ہر صحابی، ایک سے زیادہ کئی صحابی، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی پہلے اور تیسری رکعت کے سجدے سے اٹھتا، قام کما ہو ولم یجلس، جیسے تھے اٹھ جایا کرتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ یعنی صحابہ کا عمل کیا مل رہا ہے اس روایت کے ذریعے سے؟ کہ وہ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد میں بیٹھتے نہیں تھے، ڈائریکٹ اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سے۔ اور ایک روایت اسی طرح کی ہے، شعبی کہتے ہیں ان عمر و علی و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کانوا ینحضون فی الصلاۃ علی صدور اقدامہم، وہ اپنے پنجوں کے بل نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی بیٹھتے نہیں تھے۔ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے صحابہ اور خصوصاً حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ وہ بیٹھتے نہیں تھے جلسے استراحت کے لیے۔ لیکن کیا یہ روایت صحیح ہے؟ دیکھیے، پہلی روایت میں دو راوی ہیں جن میں پرابلم ہے، دوسری روایت میں پہلی روایت کا واپس سے راوی آ گیا ہے۔ دو نام ہیں یہاں پر، ایک خالد ابو خالد الاحمر، نمبر دو محمد ابن عجلان، ان کے بارے میں ذرا غور کرتے ہیں کون ہے یہ۔ محمد ابن عجلان کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں انما اخرج له مسلم فی المتابعات ولم يحتج به. امام مسلم نے اس راوی سے اپنی صحیح مسلم میں روایت نقل کی ہے تو صرف سپورٹ کے لیے, ولم يحتج به, لیکن اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا ہے, اس راوی کو بطور دلیل اس کی حدیث نہیں لی ہے. معلوم ہوا کہ یہ راوی ایسا نہیں ہے کہ اکیلے اس کی حدیث دلیل بنے جب تک کہ سپورٹ اس کو نہیں ملتا ہے. دوسرا, السیوطی اور ابن حجر دونوں نے اپنی اپنی کتاب المدلسین, مدلس آپ کو یاد ہوگا اس لیے بہت دیر تو نہیں ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں صبح کا اب تک یاد رہنا چاہیے, گھر پہ جانے سے پہلے بھولنا نہیں ہے. مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے دور کے کسی راوی سے حدیث نقل کرے جس سے اس کی ملاقات ہوئی ہو لیکن سنا نہ ہو. اور بھی علماء نے باتیں ذکر کی لیکن یہ آسان تعریف یاد رکھیے, زمانے میں لگ رہا سنے ہوں گے لیکن نہیں سنا ہے, تو ایسے راوی کو جو عن سے روایت کرتا ہے جس میں ایسا لگنے لگے کہ شاید سنا ہو, ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس. تو ابن, یہاں پر ابن عجلان مدلس بھی ہے. تو دو پرابلم ہوئے, ایک راوی کا حافظہ خراب ہے, اکیلا حجت نہیں, نمبر دو یہ مدلس بھی ہے. تو عن سے اگر روایت کرے تو دلیل بنے گا نہیں. روایت دیکھیے, حدثنا ابو خالد الاحمر, پہلی روایت ذکر کر رہا ہوں میں, عن محمد ابن عجلان عن النعمان ابن ابی عیاش, تو عن سے روایت کی ہے تو مدلس ہے, دلیل بنے گا نہیں, اور اکیلا راوی ہے تو اس کی دلیل نہیں بنے گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعد والی روایت کو اس کو ملا لو, نہیں, اس لیے کہ اس میں بھی وہی آ رہا ہے. اگلی روایت ہے حدثنا ابو خالد الاحمر عن عیسیٰ ابن میسرہ, یہ دوسرا راوی ہے. اس راوی کے بارے میں دیکھیے کیا ہے, یہ پچھلی روایت میں بھی آ رہا ہے, اس میں بھی آ رہا ہے. اس راوی کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں سلیمان ابن حیان الازدی, یہ راوی ہے, لہو احادیث صالحہ, اس کی حدیثیں اس کے پاس کچھ ٹھیک حدیثیں بھی ہیں. لہو احادیث صالحہ, اس کی احادیث صالح ہیں, اس کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو صالح یعنی ٹھیک ہیں. وانما اتى من سوء حفظه فيغلط ويخطي, یہ برے حافظے کی وجہ سے حدیثیں بیان کرنے لگا, اس لیے اس کے برے حافظے کی وجہ سے غلطیاں اور خطا کرنے لگا. وہ فی الاصل کما قال ابن معین, یہ اصل میں راوی اسی مرتبے کا ہے جیسا کہ ابن معین یحییٰ ابن معین نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ صدوق ولیس بحجہ, سچا تو ہے لیکن دلیل نہیں ہے, سچا ہے لیکن حجت نہیں, یعنی دلیل ہے نہیں. تو یہ راوی ایویڈنس بن سکتا ہے؟ نہیں. تو اس کی اکیلے کی روایت چلے گی؟ نہیں. تو پہلی روایت میں دو دو پرابلم ہیں, اور دوسری روایت میں ابو خالد الاحمر واپس سے آ گیا ہے, اس لیے یہ دونوں روایتیں دلیل بن سکتی ہیں؟ نہیں بن سکتی ہیں. امام الذهبی اس کے بارے میں, اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں ثقہ مشہور, یہ راوی ثقہ ہے, مشہور ہے. کون؟ سلیمان ابن حیان الازدی. قال ابن معین وحدہ لیس بحجہ, ابن معین کہتے ہیں اکیلا دلیل نہیں ہے, سپورٹ چاہیے, اکیلے کی حدیث نہیں لیں گے. یہ امام الذهبی نے اپنی کتاب من تکلم فیہ وهو موثق, ایسا راوی جس میں کلام کیا گیا ہے اور اس کی توثیق بھی کی گئی ہے, اس کی توثیق کی گئی ہے, اس کتاب میں ذکر کیا ہے. ابن حجر اپنی کتاب التقریب میں کہتے ہیں صدوق یخطی, سچا ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے, تو ایسا راوی جب تک کہ سپورٹ نہ ملے اس کی روایت کو نہیں لیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے, ابن عمر, ابن عباس, ابن زبیر اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ یہ بھی بغیر بیٹھے اٹھتے تھے, جلسے استراحت نہیں کرتے تھے. عامش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فحدثت به عطیہ العوفی, میں نے عطیہ العوفی سے حدیث بیان کی جلسے استراحت کی. فقال رأیت ابن عمر وابن عباس وابن الزبیر وابا سعید الخدری رضی اللہ عنہم, میں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر کو, ابن عباس کو, ابن الزبیر کو اور ابو سعید خدری, چاروں صحابہ کو, یقومون علی صدور اقدامہم فی الصلاۃ, یہ اپنے پنجوں کے بل نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, یعنی بیٹھتے نہیں تھے. اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے. بہت سے لوگ یہ نقل کرتے ہیں امام بیہقی کیا بولے وہ ذکر نہیں کرتے. اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے عطیہ العوفی, عطیہ العوفی. مسلم ابن حجاج امام مسلم خود اس کے بارے میں کہتے ہیں قال احمد وذکر عطیہ العوفی فقال هو ضعیف الحدیث. امام احمد نے اس راوی کو ذکر کیا اور کہا یہ راوی ضعیف الحدیث ہے. راوی کے بارے میں جرح کے بہت سے انداز ہوتے ہیں. فی احادیثہ ضعف احادیثہ ضعیفہ فی حدیثہ بعد لین. ہر ایک کا ایک لیول ہوتا ہے. اس کی حدیث میں تھوڑی کمزوری ہے, یہ کہتے ہیں تھوڑا ہلکا ہے. اس کی کچھ حدیثیں ضعیف ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے تھوڑا اوپر کا ہے لیکن یعنی ڈیفینیٹلی ضعیف ہیں. اس سے اوپر کا کچھ اور لیول ہوتا ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے, یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہوا ضعیف الحدیث, اس کی حدیثیں ضعیف ہیں نہیں, وہ خود ضعیف الحدیث ہے. یعنی اس کی جرح کہاں آ رہی ہے, حدیثوں پر یا راوی پر؟ راوی پر آ رہی ہے. وہ ضعیف الحدیث ہے, یہ زیادہ سخت جرح ہوتی ہے جو راوی کے اوپر سٹیکر لگایا ہے, حدیثوں پر نہیں. تو وہ جو بھی بیان کرے وہ کیا ہوگا؟ ضعیف ہوگا. لیکن کہا جائے کہ اس کی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں تو یہ راوی تو معتبر ہے لیکن حدیثیں بھی ضعیف بیان کر سکتا ہے, ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بعض روات بعض علاقوں کی حدیثیں نقل کرتے ہیں تو ضعیف ہوتے ہیں, بعض دوسرے علاقوں کی حدیثیں نقل کرتے ہیں تو معتبر ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ بڑا معاملہ ہے. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ امام احمد کہتے ہیں ہوا ضعیف الحدیث, یہ مستقلاً یہ راوی کیسا ہے؟ ضعیف الحدیث ہے, اس کی یہ حدیث میں ضعیف ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں لیس باللذی یعتمد علیہ, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے. یہ کہاں ہے؟ یہ تہذیب میں, تہذیب التہذیب میں ابن حجر کہتے ہیں. ابن حجر اپنی کتاب تقریب میں کہتے ہیں, تقریب التہذیب میں صدوق یخطی کثیراً, یہ سچا تو ہے لیکن بہت غلطیاں کرتا ہے. وکان شیعیاً مدلساً, یہ راوی شیعہ بھی تھا اور مدلس بھی تھا. تو یہ راوی جو ہے یہ مدلس بھی ہے اور خود ضعیف بھی ہے اور شیعہ بھی ہے. تو اس کی روایت دلیل بنے گی؟ نہیں بنے گی. اسی طرح سے خود اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد میں امام البیہقی نے خود کہا ہے اپنی کتاب سنن البیہقی الکبریٰ میں, کہتے ہیں وعطیہ العوفی لا یحتج بہ, عطیہ العوفی اس سے دلیل نہیں لی جائے گی. خود حدیث نقل کر کے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو امام البیہقی کا خود کہنا ہے کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے, یہ راوی معتبر نہیں ہے. اس بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم کو عمل ملتا ہے جو صحیح سند سے ملتا ہے. ابن مسعود کے بارے میں عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں رمقت ابن مسعود, میں نے ابن مسعود کو بغور دیکھا, فرأیتہ ینہض علی صدور قدمیہ, تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ولا یجلس اذا صلى فی اول رکعت حین یقضی السجود, اور پہلی رکعت میں جب سجدے ہو جاتے ہیں تو وہ نماز میں بیٹھتے نہیں تھے. ابن مسعود بغیر بیٹھے ہی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو یہ صحیح سند کے ساتھ بات آئی ہے. امام البیہقی کہتے ہیں ہوا عن ابن مسعود صحیح, ابن مسعود سے یہ بات صحیح سند سے نقل ہوئی ہے, ان کا عمل ثابت ہے. لیکن وہ متابعت السنت اولا, لیکن سنت کی اتباع کرنا زیادہ بہتر ہے. کتنی پیاری بات کہیں, ابن مسعود کا عمل اپنی جگہ ہے لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کا عمل زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بیٹھ کے اٹھتے تھے. اسی لیے کہا کہ ابن مسعود سے بہتر کس کی اتباع ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ صحابہ کا عمل مل رہا ہے اور نبی کا عمل ایک مل رہا ہے, ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ کوئی بھولا بھالا آ گیا ہو, اس کو نہیں معلوم ابھی تک کچھ بھی, یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ صحابہ 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہا کرتے تھے. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام سے دوسرے ملکوں میں, دوسرے علاقوں میں بھی بھیجا کرتے تھے, اور بعض اوقات ان کو وہ باتیں نہیں معلوم ہوتی تھیں جو اس عرصے میں گزری ہیں. ایک دن میں جیسے بمبئی پونا اپ ڈاؤن کرتا آدمی, یا بہت سے دوسرے ملکوں کو جا کے بھی پلین میں آتا, اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, کئی کئی مہینے جاتے تھے. اور زمانے میں نوکیا نہیں تھا کہ کیا ہوا کچھ نیا آیا گیا, اس زمانے میں کوئی نہیں کرتا تھا. ایک آدمی کو جو چیز وہ اس علاقے سے چلے گئے ہیں, ان کو کئی کئی مہینوں کا سفر لگتا تھا, معلوم نہیں پڑتا تھا کہ کیا تبدیلی ہوگی. بعض صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً بھیج دیا, تم یمن چلے جاؤ, تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ, تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ. جتنا علم ان کے پاس تھا وہ اسی کے ساتھ چلے گئے. تو اس طرح سے بہت ممکن ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہتے تھے, کوفہ میں رہتے تھے, بہت ممکن ہے ان کے پاس یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو, اس لیے کہ ہم ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ جان بوجھ کے سنت معلوم ہو کے بھی انہوں نے سنت کے خلاف کیا. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان تک پہنچی ہو, تو ہم کہیں کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نقل کیا, یعنی آپ سے مجھ کو ملا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا. لیکن ان کے سامنے دوسرے صحابی مالک ابن حویرث ہیں اور عمر ابن سلمہ ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہم کو مل رہی ہے تو ہم وہ لیں یا ابن مسعود کا اپنا ذاتی عمل لیں, کیونکہ ان تک وہ نہیں پہنچا تو وہ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کو کیا معلوم ہے بیٹھنا بھی چاہیے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں اگر اختلاف ہو, دو صحابی ہیں, دو میں سے کس کو چھوڑنا کس کو لینا, تو ہم کہتے ہیں اس کو لیں, اس کی بات کو لیں جس کی بات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ملتی ہے. یہ بالکل انصاف کی بات ہے, ورنہ آج ان کو لیے کل ان کو لیے پرسوں ان کو لیے. خلفائے راشدین کیے ایک مسئلے میں خلفائے راشدین لیں کیونکہ اپنی مطابق ہو رہا ہے اور دوسرے میں چھوڑ دیں گے. کیا کوئی آج کہتا ہے احناف میں سے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے کیونکہ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر کہتے تھے؟ کوئی کہتا ہے؟ پھر کیا کہے گا حضرت عمر کے بارے میں؟ وہ ان کو نہیں پہنچی ہوں گی, کہہ رہے نا ہم بھی وہی بول رہے ہیں. یا اس روایت کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے پڑھنے کو کہتے تھے, اس کا کیا جواب دیں گے حنفی حضرات؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ جو جواب دیں گے اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جن کا عمل حدیث سے ٹکراتا دکھائی دیتا ہے, بہت ممکن ہے ان کو حدیث نہیں معلوم ہو, یہ ہمارا اچھا گمان ان کے بارے میں ہے, بلکہ یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں, اس لیے کہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہو اور جان بوجھ کے اس کا خلاف کریں, اور بہت ساری حدیثیں صحابہ تک نہیں پہنچی, اماموں تک نہیں پہنچی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے وضو کے مسئلے میں پوچھا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے کہ وضو میں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے, لیس ذلک علی الناس, لوگوں پہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. ان کے ساتھ والے نے ان کو بتایا ایک حدیث ہے ایسی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک کہہ رہے ہیں, مدینہ والے, یا چین میں معلوم پڑ رہا, مدینہ والے کہہ رہے ہیں نہیں معلوم, یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے اور اس سے پہلے مجھ کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی. اس کے بعد جب بھی کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے یا نہیں, انہوں نے کہا کرنا چاہیے. نہیں معلوم, مدینے کے امام کو نہیں معلوم, ایسا کیسا ایسا ہی نہیں معلوم تو اس کا کیا کریں گے آپ بتائیے؟ آپ کو جواب دینے کے لیے نہیں کہا گیا کہ کیوں نہیں معلوم, آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں معلوم, کیوں نہیں معلوم؟ نہیں نہیں معلوم تو نہیں معلوم. تو اسی طرح سے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کو کوئی چھوٹی بات معلوم نہیں ہوتی ہے, اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے, اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں اس کا مطلب اس کا قصور نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس موقع پہ وہ نہ رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو کتاب دیتے تھے نماز کے بارے میں؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل احکام آیا کرتے تھے, جو موجود تھا اس تک بات پہنچی, جو نہیں تھا اس تک نہیں پہنچی. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اس لیے اس طرح کا اختلاف مسائل میں ہوا ہے. آج ہمارے سامنے روایات آ رہی ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں ہم صحیح فیصلہ لیں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کو جواب دے سکے, اللہ یہ بھی حدیث دیکھی یہ بھی دیکھی, یہ ضعیف نکلی یہ صحیح نکلی, اس لیے ہم نے صحیح پہ عمل کیا. صحابی کا عمل بھی ملا تھا, نبی کا بھی عمل ملا تھا, لیکن نبی کا عمل ہم نے لیے, کیا کرنا؟ کیونکہ تو نے حکم دیا ہے نبی کی اتباع کرو, میں تم سے محبت کروں گا, ہم کو تیری محبت چاہیے تھی, ہم نے نبی کی اتباع کی. اگر صحابی کا عمل لیتا ہے نبی کا چھوڑ دیتا ہے, کیا جواب دے گا؟ صحابی بہت اچھے لگتے تھے, نبی اچھے نہیں لگتے تھے, کیا کہے گا؟ صحابی کو معلوم تھا تو نبی کا عمل تجھ کو پہنچا ہے, نبی کو نہیں معلوم تھا تو ایک آدمی کیا جواب دے گا ان سوالات کا؟ تو سب سے سیف سائڈ کیا ہے؟ نبی کا عمل جب مل گیا تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر کی طرح اور دوسرے صحابہ کی طرح سب چھوڑ چھاڑ کے نبی کی بات ماننے کا, اسی میں شرافت آدمی کی ہے اور عقل مندی بھی یہی ہے, کیونکہ جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا نبی کو چھوڑ کے, عقلی خراب ہو جاتی آدمی کی. کھڑے ہوتے وقت زمین پر سہارا لے کر اٹھنا, یہ بھی ہم کرتے ہیں, چاہے ہمارے جوان ہوں بوڑھے ہوں بچے ہوں عورتیں ہوں مرد ہوں, سب ایسا کرتے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا نہیں یہ بڑھاپے کے لیے ہے, لیکن بڑھاپے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کیا ہے تو یہی حضرات بوڑھے حضرات کے لیے نہیں کہتے کہ بڑھاپے کی سنت یہ ہے, بڑھاپے میں بھی نہیں کرنے دیتے, کہتے نہیں کرنا ہے یہ. تو اس لیے دیکھیں حدیث اس بارے میں کیا آئی ہے, ابو قلابہ ہی سے روایت آئی ہے جیسے پہلے تھی لمبی روایت ہے, اس کے آخر میں عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ, جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تھے, جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ, بیٹھ جاتے زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے, یعنی دو سجدوں سے جب اٹھتے تو بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہونے کے لیے زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے. کہاں یہ حدیث؟ یہ صحیح بخاری میں کتاب الآداب میں روایت ہے. معلوم ہوا کہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھائی تو اس میں زمین پر بیٹھ کر جلسے استراحت بھی کیا پہلی رکعت کے بعد, اور پھر کھڑے ہوتے وقت میں زمین پر ٹیک لگا کے بھی اٹھے. آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا اور کیا کوئی اور بھی عمل کرتا تھا سنت سمجھ کے. حضرت ابن قیس فرماتے ہیں, رأیت ابن عمر, میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا, اذا قام من الرکعتین, جب وہ دو رکعتوں سے اٹھتے, اعتمد علی الارض بیدی, اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگاتے, فقلت لولدہ ولجلسائہ, میں نے ان کے بیٹے سے اور ان کے ساتھ بیٹھنے والوں سے پوچھا, لعلہ یفعل ہذا من الکبر, شاید کہ یہ کبر بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں گے. عبداللہ ابن عمر ٹیک لگا کے اٹھتے تھے تو انہوں نے کہا شاید بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں گے, تو ساتھ والوں نے کیا کہا, لا ولکن ہذا یکون, نہیں بڑھاپے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے, یہ ایسا ہی ہے, ولکن ہذا یکون, یعنی ان کا طریقہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے, بڑھاپے کی وجہ سے ایسا نہیں کرنے, یا ایسا ہی کرنے کا رہتا ہے, ایسا ہی کرنا ہوتا ہے, یہی سنت ہے, یہی عمل ہے, بڑھاپے کا عذر اس میں نہیں ہے, بڑھاپے کی وجہ اس میں نہیں ہے. اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب میں سنن میں اس کو ذکر کیا ہے, سنن الکبریٰ میں بیہقی میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے حضرت ابن قیس ہی فرماتے ہیں, رأیت عبداللہ ابن عمر, میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا, یعجن فی الصلاۃ, زمین وہ جو ہے نماز میں آٹا گوندھنے کی طرح ٹیک لگاتے تھے. یعجن آٹا گوندھنے کو کہتے ہیں, ٹیک لگانے کو کہتے ہیں. فقلتو یعتمد علی یدہ اذا قام, زمین پر ٹیک لگاتے تھے کھڑے ہوتے وقت میں. فقلتو, میں نے پوچھا, ما ھذا یا ابا عبد الرحمن, کوئی کہہ سکتا ہے نا پچھلے اس میں عبداللہ ابن عمر نے تھوڑی بولے ایسا, وہ لوگوں نے بولے ایسا, بیٹے کو کیا معلوم ہے, ہم کو معلوم ہے, ایسا کوئی کہے اگر کہ ان کے بیٹے کو نہیں معلوم تھا کیا ہے, ہم کو معلوم ہے, تو خود وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں گے. فقلت ما ھذا یا ابا عبد الرحمن, میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن یہ کیا ہے, یہ آپ جو ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں کیا ہے. قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجن فی الصلاۃ یعنی اعتمد, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نماز میں یعجن آٹا گوندھنے کی طرح ٹیک لگاتے تھے. تو کون کہہ رہا ہے, یہ صحابی کہہ رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں. صحابی کو کبھی دل میں خدشہ نہیں گزرا شاید بڑھاپے کی وجہ سے کر رہے ہوں, لیکن 1400 سال کے بعد دوسروں کے دل میں کیا آ رہا ہے, یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنت سمجھ کے کرتے تھے, ہم نے نبی کو کرتے دیکھا ہم بھی کرتے ہیں. نماز کے اعمال میں سے اس کو عبداللہ ابن عمر نے لیا, نبی کی خصوصیت بھی اس کو نہیں سمجھا, نبی کا عذر بھی اس کو نہیں سمجھا, بلکہ عبداللہ ابن عمر نے اس کو نماز کا عمل سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے, اور ہمیشہ ایسا کرتے تھے جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی. امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں یہ روایت نقل کی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹیک لگا کے اٹھتے تھے, آپ کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی ٹیک لگا کے اٹھتے تھے, جن میں مالک ابن حویرث بھی ہیں اور جن میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں, جس میں عمر ابن سلمہ بھی ہیں, یہ تینوں ٹیک لگا کے اٹھتے تھے. تینوں کو لگ رہا ہے کہ نماز کا عمل ہے, اور دوسرے کسی کو لگے کہ نماز کا عمل نہیں ہے, کتنی غلط بات ہے. صحابی کو دیکھیں کہ دوسروں کو دیکھیں, ہاں اگر ان میں اختلاف ہوتا تو ہم ترجیح دیتے, کیونکہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹیک لگا کے اٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. کون علماء ہیں جو اس طرح سے قائل ہیں؟ ابن المنذر کہتے ہیں, وقال الطائفہ, ایک جماعت نے یہ کہا, یقعد बैठ जाए आदमी, फ़ैदा स्तवा कायदन कामा, जब ठीक से बैठ जाए यानी दो सजदों के बाद, उसके बाद खड़ा हो, फ़ातमद अलल अर्द, फिर वो ज़मीन पर खड़े होते वक्त में कैसा खड़े हो, ज़मीन पर टेक लगा के खड़ा हो। हादा कौल शाफ़ई, इमाम शाफ़ी भी ऐसा कहते हैं कि ज़मीन पर क्या करना चाहिए, टेक लगा के उठना चाहिए। वहतज बिहदीसी मालिक इब्न हुवैरिस, इमाम शाफ़ई ने मालिक इब्न हुवैरिस के हदीस से दलील ली है, वो कहते हैं कि ये इससे मालूम है ये सुन्नत है, इसलिए मैं भी ऐसा करता हूँ। तो इमाम शाफ़ई इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुढ़ापे से नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि इमाम शाफ़ई ने इसको क्या किया, सुन्नत समझ के अमल किया है। इब्न मुंजिर ने अपनी किताब अल औसत फिस सुनन वल इजमा वल इख्तिलाफ में इसको जिक्र किया है। इमाम अलबैहक़ी कहते हैं अपनी किताब सुनन अलबैहक़ी में अलकुबरा, وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين, ऐसा ही करते थे हसन बसरी और एक से ज़्यादा कई ताबई, यानी कई ताबईन का ये अमल था कि ज़मीन पर वो टेक लगा के नमाज के अंदर उठते थे, जब क़याम के लिए खड़े होते तो ज़मीन पर टेक लगा के उठते थे। तो मालूम हुआ कि ये अमल ऐसे नहीं जो सिर्फ हमको समझ में आ रहा है, बल्कि हमसे पहले ताबईन, सहाबा और अइम्मा में से भी ऐसे गुजरे जिन्होंने इसको सुन्नत समझ के अमल किया। इसमें शुबहात क्या हैं, डाउट्स क्या हैं? इमाम तबरानी की रिवायत जिक्र की जाती है कि अब्दुर्रहमान इब्ने गन ये रिवायत नकल करते हैं मुआद इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला से, कहते हैं कि पूरी लंबी रिवायत है, उसमें कहते हैं थुम्मा यकूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, कहते हैं कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा यकूम कअन्नहु सहम ला यतमिदु अला यदैही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऐसे खड़े होते थे जैसे सीधे सीधे आप तीर हैं, तीर हैं, तीर की तरह सीधे, एकदम तीर की तरह खड़े हो जाते थे। ला यतमिदु अला यदैही, आप अपने दोनों हाथों पर टेक नहीं लगाते थे। अब ये रिवायत है, तबरानी ने इसको रिवायत किया अल कबीर में। इस बारे में, इस सनद में, इस रिवायत की सनद में एक रावी है खसीब इब्न जहदर, खसीब इब्न जहदर, नुमान इब्न नुएम के ऊपर आ रहा है, देखिए अनिल खसीब इब्न जहदर। ज़हबी अपनी किताब मीज़ानुल एतदाल में कहते हैं कज़्ज़बहु शुअबा वल क़त्तान व इब्न मईन, तीन मुहद्दिसीन ने शुअबा, यहिया इब्न सईद अल क़त्तान और यहिया इब्न मईन, इन तीनों मुहद्दिसीन ने कहा ये झूठा है, ये क्या है, हदीस में झूठ बोलता है। कज़्ज़बहु का मतलब होता है हदीस में झूठ बोलता है। वक़ाल अहमद ला युक्तब हदीसुहु, इमाम अहमद कहते हैं इसकी हदीस नहीं लिखी जाएगी, इसकी हदीस लिखने लायक भी नहीं है। इमाम अल बुखारी क्या कहते हैं, कद्दाब, झूठा कहीं का है, कि क्या है, कद्दाब है, झूठा है। इस्तअदा अलैहि शुअबा, इमाम शुअबा ने हाकिम से इसको सज़ा देने का भी मुतालबा किया था, क्या है झूठा हदीस है, झूठी करता है, सज़ा दो इसको, इसको सज़ा दो। ये मीज़ानुल एतदाल में इमाम ज़हबी ने कहा है। तो ऐसा रावी जिस सनद में हो ऐसी रिवायत को दलील बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है।